أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نظر قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأسقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. سلسلہ مجالس بعنوان زندگانی اہل بیت، اور وہ بھی کربلا کے بعد. ہم نے 4 نومبر کو یہ مجالس شروع کی تھیں، اور آج جناب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ آپ کی زندگی سے متعلق کچھ مطالبات میں عرض کروں گا، اور انشاءاللہ کل کی شب میں بھی امام سے جو روایات ہیں، جو ان سے بہت سے جملے مصاحب کے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. مطالب بہت زیادہ بیان کیے جا سکتے ہیں ہر امام سے متعلق، اور آیت اللہ سید کاظم القزوینی 20 سال پہلے تقریباً ان کا انتقال ہوا، انہوں نے ہر امام کی زندگی پہ کتاب لکھی ہے، اور چھٹے امام کی زندگی پہ پورا کئی جلدوں پہ مشتمل انسائکلوپیڈیا لکھا ہے. اور ہر امام سے متعلق بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، تحقیق کی جا سکتی ہے. جناب سیدہ سے متعلق خود میرے پاس کئی انسائکلوپیڈیاز موجود ہیں، جن میں سے ایک انسائکلوپیڈیا الموسوعۃ الکبریٰ فاطمۃ الزہرا اس کا نام ہے، 25 جلدوں پہ جناب سیدہ سے متعلق کتاب ہے، یعنی 25 کتابیں. اتنی باقاعدہ کتابیں صرف ایک رائٹر نے، آغا انصاری نے، 25 جلدیں جناب سیدہ پہ لکھی. اور اس وقت ایک بہت بڑے محقق ہیں سید جعفر مرتضی عاملی لبنان کے، انہوں نے 35 جلدیں 35 volumes 35 جلدیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھی ہیں. اور اطلاع نہاوندی نے 9 جلدیں امام زمانہ پہ لکھی ہیں، کہ ایک تو خود فلسفہ کہ امام کی غیبت کا فلسفہ کیا ہے، اور بہت سی پھر دلیلیں وجود پہ امام کے، امام کی ایگزسٹنس پہ، امام کے وجود پہ، کس وقت امام ہیں. قرآن سے سب سے پہلے دلیلیں، میں صرف ایک دو آیات پیش کروں گا کیونکہ یہ صرف ایک مجلس ہے، کل انشاءاللہ دوسری مجلس ہے امام زمانہ سے متعلق پیش کروں گا 2 مجالس، تو میں بہت تفصیل میں نہیں جا سکتا، ہر موضوع کو صرف انتخاب کر کے آپ کے سامنے دلیلیں چند ایک پیش کروں گا. تو ایک پوری بحث ہے ہمارے ہاں کتابوں میں کہ امام سے متعلق آج تک بحث کی جا رہی ہے کہ آپ کے وجود پہ دلیلیں، پھر آپ کے نام سے متعلق آپ کی کنیتیں، آپ کے القاب، اور پیغمبر کی بے انتہا احادیث. آیت اللہ صافق الباغانی اس وقت 93 बरस 93 रोल एक मरजा है उम्मे, जिन्होंने किताब लिखी है, सिर्फ अहादीस जमा की हैं हमारे अहले सुन्नत भाइयों की किताबों से जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम पे आए हैं। अल्लाह और उस किताब का नाम रखा है मुंतखबुल अथर, उर्दू में उसका तर्जुमा है जमाल मुंतजर के नाम से। मगर आप देखें ऐसी बहुत सी किताबें मौजूद हैं कि 100 से ज्यादा अहादीस है, ज़ाहरन 119 अहादीस हैं खुद जनाब खत्म मरतबत की। तवज्जो है मजमे की मेरे साथ, जनाब खत्म मरतबत की 119 अहादीस हैं कि अल महदी में वल्द फातिमा के इमाम जमाना इमाम महदी जो है वो हजरत फातिमा की ज़ुर्रियत में होंगे। और ऐसी बहुत सी और अहादीस है जिसके अंदर पैगंबर इस्लाम ने बयान फरमाया कि कैसे होंगे, नाम क्या होगा, और बहुत से मकामात पे सहाबा ने नकल किया कि आपने फरमाया उसका नाम मेरा नाम होगा, उसकी कुन्नियत मेरी कुन्नियत होगी, उसकी शक्ल मेरी शक्ल होगी, उसकी सूरत मेरी सूरत होगी, उसकी सीरत मेरी सीरत होगी, उसकी रफ्तार गुफ्तार मेरे जैसी होगी, अगर उसे देखना हो तो मुझे देख लो, मुझे देखना हो तो उसे देख लो। तो बेइंतहा पैगंबर ने सिफात बयान की हैं। अल्लामा तबतबाई से सवाल किया गया, कुरान की इतनी बहुत सी आयात पेश की जाती हैं इमाम से मुताल्लिक के, ये इमाम जमाना के मुताल्लिक हैं, तो सबसे बड़ी दलील कौन सी आयत है? तो उन्होंने कहा कि सूरह कद्र जो है ये सबसे बड़ी दलील है वजूद इमाम जमाना पे। सूरह कद्र जो आप अपने नमाज में पहली रकत में बहुत से लोग पढ़ते होंगे, मुसहब है इसीलिए पहली रकत में इसका पढ़ना, सूरह इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ये जो है दलील है सबसे बड़ी वजूद इमाम जमाना के। इस वक्त इमाम मौजूद हैं, इस वक्त मौजूद हैं, कैसे? क्योंकि इस सूरा में एक आयत है कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, हर अम्र को लेके मलाइका और रूहुल अमीन नाजिल होते हैं, नाजिल हुए नहीं थे, एक मरतबा नहीं, तो जो है मतलब कि ये नहीं है, अगर आयत होती ना तनज़्ज़लल मलाइकतु तो फिर ये तनज़्ज़ला माजी का सीगा है, पांच टेंस है, यानी एक मरतबा रसूल खुदा पे मलाइका रूहुल अमीन नाजिल हुए थे, एक मरतबा नाजिल हुए थे, जबकि नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, हाल का सीगा है और जारी का सीगा है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु यानी ततनज़्ज़लु तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु, अभी भी हर शब कदर में, हर साल माह रमजान में शब कदर में मलाइका और रूहुल अमीन नाजिल होते हैं, और वो भी क्या करके, हर अम्र को लेके नाजिल होते हैं, हर अम्र। अब कुरान में उठा के देखिए किस किस चीज को अल्लाह ने अम्र कहा है, वो यसअलूनक अनिर रूह कुल रूहु मिन अम्र रब्बी, ए मेरे हबीब ये लोग आपसे सवाल करते हैं कि बताइए रूह क्या चीज है, कह दीजिए कि रूह मेरे रब का एक अम्र है, रूह भी एक अम्र है, तो सारे मलाइका सारे अम्र लेके आते हैं, हर अम्र लेके आते हैं। फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम, कुरान ही के अंदर आयत आई है कि शब कदर के अंदर हर अम्र हकीम तकसीम होता है, रिज़्क़ तकसीम होता है, सब कुछ बता दिया जाता है, इस रात में सारे फैसले होते हैं, कौन कौन इस साल पैदा होगा, कौन कौन दुनिया से जाएगा, किसको कितना रिज़्क़ मिलेगा, और सब कुछ मलाइका किसी एक की खिदमत में लेके हाजिर होते हैं, तो कोई ना कोई रसूल खुदा जैसा आज मौजूद है ना जिसमें मलाइका आते हैं। तो ये दलीलें हैं का ये सूरा दलील है, और मैंने आपके सामने दो और अभी आपके सामने आयत और ऐसी बहुत सी आयात हैं, आप जितने तफसील के अंदर जाएंगे आपको मिलती चली जाएंगी, ये अम्र हैं, हर अम्र को लेके मलाइका नाजिल होते हैं। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम से सवाल किया लोगों ने, कहा कि मौला बताइए 10 ऐसी चीजें कि जो एक से ज्यादा दूसरी सख्त हो, 10 चीजें एक से ज्यादा दूसरी सख्त, बहुत सख्त चीजें हो। आपने कहा सबसे सख्त पत्थर, पत्थर बहुत सख्त होता है। कहा दूसरे उससे ज्यादा सख्त लोहा जो पत्थर को तोड़ देता है, लोहे से ज्यादा सख्त आग जो लोहे को पिघला देती है, आग से ज्यादा सख्त पानी जो आग को बुझा देता है, पानी से ज्यादा सख्त बादल जो पानी को उड़ाए उड़ाए फिरता है, बादल से ज्यादा सख्त हवा जो कभी बादल को इधर फेंक देती है कभी उधर फेंक देती है, हवा से ज्यादा सख्त हवा का फरिश्ता जो हवा को चलाता है, हवा के फरिश्ते से ज्यादा सख्त मलकुल मौत जो हवा के फरिश्ते की भी रूह को कब्ज कर लेगा, मलकुल मौत से ज्यादा सख्त खुद मौत जो मलकुल मौत को भी आ जाएगी, اور موت سے زیادہ سخت امر الہی جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے. اور فرمایا اللہ تو نے غور فرمایا کہا کہ امر الہی ہر چیز سے زیادہ بالا تر ہے. امر الہی اللہ کا حکم, امر الہی. تو اب کائنات کے اندر کوئی ایسا تلاش کیجئے جو موت اور حیات سے متعلق بھی جانتا ہو, رزق سے متعلق جانتا ہو, سب کچھ بتائے, جو سب چیزوں کے امور کو جانتا ہو, اسی کو تو اولی الامر کہتے ہیں. ہم ہر حاکم کو اولی الامر نہیں مانتے کہ جو بھی بادشاہ بن جائے, جو حاکم بن جائے وہ اولی الامر ہے, بلکہ اولی الامر وہ ہے جسے اللہ نمائندہ بنا کے بھیجتا ہے, وہ اللہ کا نمائندہ ہے. شاید اسی مقام کے لیے شاعر نے کہا ہے کہ مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید, مرحب وقت کو. مرحب کون تھا؟ مرحب یہودی تھا. مرحب وقت یعنی آج کے یہودی کو, آج کی یہودی لابی کو, آج کے یہودی پروپیگنڈے کو آگے بڑھانے والوں کو, مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید, آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے. تو ایک امام زمانہ کا وجود ایسا وجود مقدس ہے جو ہر چیز کے لیے, ہر چیز کے وجود کی بقا کے لیے, جس طرح سے بھی انہوں نے نعرے کے نعرے قطب عالم امکان, یعنی جتنے بھی امکانیات ہیں, جتنا بھی عالم امکان ہے, ہر ممکن شے کے مرکز کا نام, قطب کا نام امام زمانہ ہے. توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی, قطب عالم امکان کیا مطلب, کیا مفہوم ہے؟ امام زمانہ قطب عالم امکان کا. مولانا امیر المومنین نے یہ کہا تھا نا, کہا تھا کہ محلی من ہو محل قطب من الرحا. آپ نے چکی دیکھی ہے, پرانے زمانے میں چکیاں چلتی تھی آٹا پیسنے کے لیے. چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں, بیچ میں ایک کیل ہوتا ہے, اسی میں ایک اور سوراخ ہے جس میں گندم ڈالتے ہیں, اور جب چکی کو چلاتے ہیں نا وہ کیل دونوں پتھروں کو اپنی جگہ پہ رکھتا ہے. اگر وہ کیل نکال دیں تو دونوں پتھر گر جاتے ہیں, جب چلانے کی کوشش کریں گے تو پتھر گر جائیں گے. وہ جو کیل بیچ میں رکھا جاتا ہے اس کی وجہ سے آٹا پستا ہے, وہ گندم کے دانے پس کے آٹا بن جاتے ہیں, اس کیل کو کہتے ہیں قطب. مولا فرماتے ہیں کہ دین میں میری مثال قطب جیسی ہے. نہج البلاغہ کے اندر تیسرے خطبے میں امیر المومنین کہتے ہیں کہ دین امیر المومنین کے بغیر چل نہیں سکتا, میں قطب ہوں. امام زمانہ قطب عالم امکان, یہ پوری کائنات, یہ ممکنات ساری کی ساری. حضرات اب کیسے, پروف کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ ایک حدیث ہے پیغمبر اسلام کی جس کو شیعہ سنی علماء سب نے قبول فرمایا ہے, کہا ہے کہ مستند ہے. کیا کہ لولا الحجہ, کہا یا رسول خدا آپ کے بعد کتنے وسیع ہوں گے؟ کہا میرے بعد 12 وسیع ہوں گے, میرے بعد 12 امام آئیں گے. پہلے کا نام اولہم علی و آخرہم مہدی, پہلے کا نام علی ہے, آخری کا نام مہدی ہے. اللہ فرق. تو آپ نے فرمایا میرے 12 وسیع ہوں گے, پہلے کا نام علی اور آخری کا نام, آپ نے بتایا. اس کے بعد پھر کہا, کہا کہ اس 12 کی بہت پرانی غیبت ہوگی, اور پھر کہا کہ یاد رکھو, کہا کہ مولا یا رسول خدا اس وقت وہ وجود رکھیں گے؟ کہا ہاں وجود ہوگا ان کا, کہا پردہ غیبت میں ہوں گے, پرانی غیبت ہوگی. کہا وجود ان کا کوئی فائدہ ہے اگر غیبت میں ہے؟ کہا جس طرح سے جب سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ جاتا ہے, سورج ہوتا تو ہے نا دن میں لیکن چھپا ہوا ہوتا ہے, تم دیکھ نہیں پاتے, لیکن یہ تو پتا ہے کہ سورج ہے, دن ہے, رات نہیں ہے. کہ اسی طرح سے میرا بیٹا جب غیبت میں ہوگا تو سب کو یہ پتا ہوگا کہ حق ہے باطل نہیں ہے. کہا اس طرح سے, کہا کہ لیکن یاد رکھو, پھر تفصیل سے پیش کیا, کہا کہ جتنی بھی اللہ نعمتیں عطا کرے گا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جتنی اللہ نعمتیں عطا کرے گا کیا 12 کے صدقے میں دے گا. بارش نازل ہوگی تو 12 کے صدقے میں ہوگی, دعائیں قبول ہوں گی تو 12 کے صدقے میں ہوں گی, اللہ نعمتیں نازل کرے گا تو 12 کے صدقے میں. کا لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا, اگر روئے زمین پہ حجت خدا نہ ہو تو پھر زمین اپنے رہنے والوں پہ پھٹ جائے, تباہ ہو جائے. اگر آج زمین باقی ہے تو کوئی حجت خدا ہے جس کی وجہ سے زمین باقی ہے. حضرات قرآن میراث ہے, امام وارث ہیں. قرآن میراث ہے، امام وارث ہے، رسول خدا کو قرآن دیا گیا تھا نا، تو قرآن میراث تھا اور رسول خدا وارث ہیں. اگر میراث باقی ہے تو کوئی پردہ غیب میں وارث بھی باقی ہے. اور فرمایا آپ نے تو پیغمبر اسلام کی بے انتہا احادیث ہیں، 500 سے زیادہ احادیث رسول خدا کی بعض لوگوں نے جمع کی ہیں جن میں آپ نے امام مہدی سے متعلق گفتگو فرمائی ہے، اور بڑی تفصیل سے کہا کہ سارے کے سارے گزشتہ انبیاء ائمہ علیہ السلام کی محبتوں کا چاہتوں کا مرکز امام زمانہ کا وجود ہے. سارے گزشتہ انبیاء خبریں دیتے رہے، سب نے اخبار دی ہے، سب نے اطلاع دی ہے، سب نے یہ بشارت دی ہے کہ آخری زمانہ کا آخر نبی آخر زمانہ ہوں گے، ان کے 12 وصی ہوں گے اور پھر 12واں جو ہے وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. پیغمبر اسلام بھی بار بار کہتے رہے کہ یملا الارض قسطا وعدلا کما مولا الظلم وجورا، کہ زمین کو ایسے عدل و انصاف سے وہ بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. آج ظلم و جور سے بھری ہے نا دنیا، کتنا ظلم و جور بڑھ گیا ہے. علامات سے متعلق کل بات کروں گا کہ کیا علامات ہیں کہ امام علیہ السلام تشریف لائیں گے، تفصیل سے علامات کو پیش کروں گا. تو اتنی علامات پیغمبر نے بتائیں، کہا کہ یہ ساری علامات ہیں. ظلم بہت بڑھ جائے گا، جب ظلم بہت زیادہ بڑھ جائے گا ہر آدمی، حتیٰ پیغمبر نے کہا کہ جو میرا ماننے والا نہیں ہوگا یعنی مسلمان نہیں ہوگا وہ بھی کہے گا پروردگارہ کسی کو ظلم کے خاتمے کے لیے بھیج دے. کہا جب ساری دنیا کہے گی نا اللہ سے کہ پروردگارہ اب کسی کو بھیج دے ہم تنگ آ گئے ہیں، کہ اس وقت میرا بیٹا مہدی آئے گا. تو حضرات ایک پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف بھرنے کے لیے تشریف لائیں گے، سب کی محبتوں کا مرکز ہیں. قرآن کے اندر بے انتہا اور آیات ہیں. میں صرف میں نے آپ سے کہا تھا دو دلیلیں پیش کروں گا، ایک میں نے آپ کے آیت پیش کی، اس کی تشریح میں بھی آیات ہیں. ایک اور دلیل سورہ انبیاء 21واں سورہ ہے، بالکل اس کے اواخر کے اندر آخری صفحے پہ جائیں گے نا تو وہاں پہ ایک آیت موجود ہے آخری 3-4 آیات سے پہلے کہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عبادی الصالحون. اللہ کہتا ہے کہ میں نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا، ذکر نام ہے توریت کا، اللہ کہتا ہے میں نے توریت میں لکھا تھا، توریت کے بعد پھر زبور میں بھی لکھ دیا ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے، یعنی توریت میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. ان الارض کیا لکھ دیا پروردگارہ، کہ ان الارض الاستغراق کے لیے، کہ میری پوری زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے. یرثھا عبادی الصالحون، زمین بھی میراث ہے، قرآن بھی میراث ہے، ہر چیز میراث ہے. حضرات جب یہ ساری کی ساری میراث موجود ہے تو کوئی اللہ کا ایسا معصوم وارث ہونا چاہیے نا جو سب کا وارث ہو. تو کہا زمین کا وارث ہوگا عبد صالح، کوئی ایک صالح ہوگا، کوئی بہت سی جس کو اللہ کہے کہ صالح ہے، اللہ کہے کہ بہت نیک ہے. عبادی الصالحون کا پوری زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے، پوری زمین کے. حضرات تاریخ، یہ آپ کہیں گے کیسے دلیل ہے یہ امام زمانہ کے وجود پہ وارث ہوں گے؟ کبھی ایسا تاریخ میں ہوا اسلام سے باہر جا کے سارے دنیا کے یہودیوں عیسائیوں سے بدھ مت کے ماننے والوں سے ہندوؤں سے سب سے سوال کیجیے، کبھی تاریخ انسانیت میں ایسا ہوا کہ پوری زمین پہ کسی نمائندہ الہی کی حکومت رہی ہو؟ یعنی ظاہری حکومت کی بات کر رہا ہوں، باطنی لحاظ سے تو جو کچھ زمین پہ ہو رہا ہے وہ حجت خدا ہی کی وجہ سے ہے، میں ظاہری حکومت کی بات کر رہا ہوں، ظاہری لحاظ سے کبھی نہیں. جناب داؤد نے حکومت کی، جناب سلیمان نے کی، لیکن محدود حکومت ہی تھی، پیغمبر اسلام سب کی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں پوری زمین پہ عدل و انصاف قائم ہو جائے گا. یعنی کیسا وقت ہوگا، یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے، یعنی کیا مطلب؟ فطرت بدل جائے گی؟ شیر گوشت کھانا چھوڑ دے گا، گھاس کھانا شروع کر دے گا؟ نہیں، فطرت نہیں بدلے گی، شیر گوشت ہی کھایا کرے گا، لیکن شیر کبھی بکری پہ تجاوز نہیں کرے گا کیونکہ اسے عدل و انصاف مل رہا ہوگا، اس کا حق نہیں مارا جائے گا، ہر ایک کو اس کا حق مل رہا ہوگا. کائنات میں کوئی کبھی بھی، یعنی یہ میٹافور ہے، یعنی یہ ایک مجازی معنی میں ہے، یعنی یہ ایک مثال دی ہے کہ کبھی بھی کوئی کسی پہ تجاوز نہیں کرے گا. یہ ایک اللہ کی طرف سے ایگزامپل ہے کہ انسان کبھی دوسرے پہ تجاوز نہیں کرے گا، حق عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو جائے گی. یہاں تک کہ اندر پیغمبر اسلام کے الفاظ ہیں، کہا کہ جب مومنین مر جاتے ہیں نا تو قبر میں جا کے کہتے ہیں پروردگارا اگر مرنے کے بعد قبر میں یہی کچھ ہونا تھا تو پہلے مار دیتا، میں قبر میں آ جاتا. کہ مومن کے لیے قبر جو ہے وہ جنت کے باغات میں سے باغ بن جاتی ہے. اب پروردگار یہ دنیا کے اتنے بکھیڑے, یہ مرنے کے بعد پتا چلا کہ اتنا نعمتیں ہیں. کہا لیکن مومنین قبروں میں کہیں گے پروردگارہ اگر زندگی دینی تھی تو پھر مہدی برحق کی حکومت میں زندگی دے گا. کہ ایسی حکومت ہوگی کہ سب کے سب سوچیں گے کہ پروردگارہ یہاں پہ ہم جیتے, یہاں پہ ہم رہتے, عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں گے پوری دنیا کے اندر اور سب کی آرزوؤں کا مرکز. ایک 5 برس کا امام ہے کہ جو غیبت میں جا رہے ہیں اور پھر سب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ غیبت کیسی ہوگی, غیبت اور غیبت صغرا کے اندر جو تقریباً 69 ایئرز ہے, 69 سال, 2 غیبتیں کیوں ہیں؟ امام اکٹھے غیبت کبرا میں چلے جاتے, یہ پہلے غیبت صغرا میں کیوں گئے پھر غیبت کبرا میں؟ کہا کیونکہ, اور وہ 70 سال تقریباً مدت ہے, 260 ہجری سے لے کے 329 ہجری تک, 69 ایئرز, 69 سال بنتے ہیں, ایک دم 70 سال. کہا کیونکہ 70 سال میں تقریباً 3 نسلیں آ چکی ہوتی ہیں, باپ دادا پوتا کا ایک نئے کانسیپٹ کو, ایک نئے عقیدے کو, ایک نئی چیز کو لوگوں میں رائج کرنے کے لیے تقریباً 3 نسلوں کی ضرورت ہوتی ہے. اب تک امام سامنے آنکھوں کے سامنے تھے, لوگ کہتے تھے جب بھی سوال ہوتا چلے جاتے ہیں, کہا نہیں اب غیبت میں جا رہے ہیں. تو کہا بہت سے لوگ پریشان ہو گئے, کہا غیبت میں پھر کیا کریں گے ہم لوگ؟ کہا کہ پھر نائبین کا سلسلہ ہوگا, امام کے پاس رسائی نہیں ہوگی, امام سے آرزو کرنی پڑے گی تب جا کے امام نظر آئیں گے. توجہ ہے مجمع کی؟ تو کہا اس لیے پہلے غیبت صغرا کہ تب تک رسائی تھی کسی وکیل کے ذریعے, پھر اس کے بعد غیبت صغرا کے امام کی بہت طولانی غیبت کبرا ہوگی. حضرت ایک بہت بڑے عالم دین کے پاس ایک طالب علم قم میں گیا, کہا کہ آغا میں بہت امام زمانہ سے محبت کرتا ہوں اور امام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں لیکن امام کی خواب میں بھی زیارت نہیں ہو رہی. تو کہا برخوردار آج میری صرف ایک بات کو مان لو, کل میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا. کہا کیا؟ کہا بہت تیز نمک والا کھانا, نمکین کھانا, بہت تیز نمک والا, بہت نمکین کھانا کھاؤ آج رات, نمک بہت تیز ہو اس میں, اور اس کے بعد بالکل پانی مت پینا اور سو جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ گیا اس نے تیز نمک ڈال کے کھانا کھا لیا اور سو گیا, پانی نہیں پیا. اگلے دن آغا کے پاس آیا, کہا کہ آغا یہ آپ نے کیا عمل بتایا؟ کہا کہ بتاؤ تم نے رات کو خواب دیکھا؟ کہا آغا پوری رات خواب دیکھتا رہا, کبھی خواب میں یہ دیکھتا تھا کہ میں دریا کے کنارے کھڑا ہوں پانی بہ رہا لیکن میں پی نہیں رہا ہوں, کبھی کنویں کے کنارے کھڑا ہوں, کبھی آب جو کے سامنے کھڑا ہوں, کہیں نہر ہے, کہیں میرے سامنے باقاعدہ ایک ظرف میں پانی رکھا ہوا ہے, کبھی دیکھ رہا ہوں گلاس میں پانی ہے, کبھی دیکھتا ہوں جگ میں پانی ہے, پوری رات پانی دیکھتا رہا کیونکہ نمک زیادہ کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے. کہا جب تمہیں اتنی امام زمانہ سے محبت ہو جائے گی نا جتنی پانی سے, تب امام زمانہ کی زیارت ہوگی. جب اتنی محبت ہوگی جتنی پانی سے ہو گئی ہے, یہ پوری رات پانی دیکھتے رہے ہو کیونکہ پانی نہیں نہ پیا تھا, پوری رات پانی دیکھتا رہا. کہ جب اتنا عشق ہو جائے صاحب الزمان سے, جب اتنی محبت ہو جائے, پھر تمہیں خواب میں صرف امام زمانہ ہی نظر آیا کرے. جب ان کے عشق میں دیوانے ہو جاؤ کہ مولا کہاں ہے آپ, صاحب الزمان کون ہے, ایک ایسے امام کے ہم ماننے والے ہیں کہ جو ہر امر کے اوپر قدرت رکھتا ہے, کیسے امام کے ماننے والے ہیں. ایک بہت بڑے بزرگ مرجع قم میں تقریر کر رہے تھے, کہہ رہے تھے اپنے شاگردوں سے, کہا کہ اگر مجھے کوئی کہے نا کہ حضرت معصومہ کے حرم میں امام آ گئے ہیں, کہا سارا مجمع دوڑنے لگے میں بھی جاؤں, راستے میں دیکھوں کہ کوئی بوڑھا مرد یا کوئی بوڑھی خاتون سڑک پہ گر گئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو نہیں تو میں مر جاؤں گی. تو کہا میں امام زمانہ کی ملاقات کو روک کے پہلے اسے پانی پلاؤں گا, کیونکہ پھر میں جانتا ہوں جب کسی امام کے ماننے والے کی میں ضعیف کی مدد کر دوں گا پھر امام زمانہ خود میرے لیے مقدمہ فراہم کریں گے کہ امام کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ, کیا میں پھر پہنچ جاؤں گا. حضرات جب ہمارے اعمال پاک صاف ہو جائیں گے خود بخود امام توفیق وہاں سے فراہم ہوگی کہ آپ کو امام کی زیارت ہو. یہ گنہگار آنکھیں ان کے وجود مقدس کی زیارت کر لیں, کوئی ایک ایسا وجود ہے جس کے لیے سب نے ان کو یاد کیا ہے, سب انبیاء نے, قرآن کے اندر جگہ جگہ آیات ہے. پیغمبر اسلام نے غدیر خم کے خطبے میں جو طولانی ترین خطبہ ہے 4 مرتبہ صاحب الزمان کا نام لیا ہے, 4 مرتبہ اس مقام پہ خطبے میں نام لیا, کہا میرا آخری وصی آئے گا اس کا نام مہدی ہوگا. یہ اتنی بار کیوں, اتنی تاکید کیوں ہر نبی ہر امام؟ تو چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا کیا ہوگا کہ اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے, آپ سب لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ امام کو یاد کرو, امام سے عشق کرو, محبت کرو, پھر تم امام کو پالو گے, اور لیکن جلد بازی نہ کرنا. کہا کہ کیونکہ حلق فہل مستعجلون، جلد بازی کرنے والے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، امام کیوں نہیں آتے، میں تو تیار ہوں، اب امام کہاں ہیں، اب کس جگہ پہ ہیں؟ تو کہا یہ مت کرنا، کہنا میں منتظر ہوں ہر انسان. کہا کہ مولا آپ وقت کیوں نہیں بتاتے کب آئیں گے، وقت کیوں نہیں بتاتے کب آئیں گے؟ کہا اگر ہم وقت بتا دیا نا تو پھر اگر ہم نے بتایا مثال کے طور پہ اتنے 100 سال بعد آئیں گے، تو وہ جو بیچ والے لوگ ہوں گے نا وہ کہیں گے میری زندگی میں تو آنے والے ہیں نہیں، تو میں تیاری کیوں کروں؟ کہا میں نے، مولا کہتے ہیں ہم نے کسی کو تیاری سے محروم نہیں رکھا، ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے میری زندگی میں آ جائیں گے میں امام کے لیے تیار ہو جاؤں. کہا جب سب تیار ہوں گے تو پھر امام علیہ السلام آ جائیں گے. مولا سے پوچھا گیا خود، کہا مولا آپ کی تاخیر کا، ظہور میں تاخیر کا سبب کیا بنے گا؟ کہا میرے شیعوں کے اختلافات، میرے جب اپنے شیعہ اختلافات کا شکار ہوں گے تو پھر تاخیر ہوگی. کہا مولا پھر کیسے؟ کہا جب وہ ایک مرتبہ متحد ہونے لگیں گے نا، تیار ہو جائیں گے، پھر میں آ جاؤں گا، کیونکہ انہوں نے میری حفاظت کرنی ہے، انہوں نے میری فوج میں بھرتی ہونا ہے، انہوں نے میرے سارے کاموں کو انجام دینا ہے. جب وہ آپس میں لڑتے رہیں گے تو پھر میرے پاس کیا کہیں گے؟ میرے بارگاہ میں بھی آئیں گے تو لڑیں گے. اپنے شعور کو اتنا بلند کر لیجئے کہ امام زمانہ کے سامنے ہم آپس میں نہ لڑیں، بلکہ یہ کہیں مولا آپ حکم دیجئے اپنی جان آپ کے سامنے کیسے پیش کریں. توجہ ہے نا مجھ میں کہ میرے ساتھ ابھی تھا حضرات، بات بری تو نہیں لگ رہی؟ اب بری لگتی بھی رہے، بس یہ دو چار مدارس رہ گئی حضرات. ایسا اپنے آپ کو تیار کر لیجئے کہ آپ کے ذہن پہ امام زمانہ ہو، آپ کے دل میں امام زمانہ ہو، آنکھوں کے سامنے ہمیشہ امام زمانہ ہو، کانوں میں آواز آ رہی ہو تو امام زمانہ کی آ رہی ہو، زبان پہ ہمیشہ امام کا نام ہو. جب اتنا عشق و محبت ہوگا نا کہ آپ دن میں کم از کم کئی مرتبہ امام کو یاد کریں. چھٹے امام کی حدیث ہے، کہ مولا کیا علامت ہے کہ امام زمانہ سے محبت کرتے ہیں؟ کہ جو دن میں کئی مرتبہ امام زمانہ کا سوچتا ہے وہی سچا عاشق ہے. ایک ایک دن میں کتنی کتنی مرتبہ سوچو گے؟ ہر مرتبہ جب بھی یاد آئے یا مولا اس وقت آپ کہاں ہوں گے، کیسے ہیں؟ کہا یہ بار بار سوچنا، جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، تو کیسے بار بار کا سوچتا ہے یا نہیں سوچتا؟ اب دیکھیں ہم آپ کہتے ہیں امام مولا ظہور کریں، جب کسی کو ظہور کی دعوت دے رہے ہیں آپ، مثال کے طور پہ اپنے گھر میں کسی کو آپ دعوت دیں، کسی محترم آدمی کو جس سے آپ بہت زیادہ احترام کرتے ہو، محبت کرتے ہو، ان کو گھر پہ دعوت دیں، تو کیا کریں گے؟ کھانا بنائیں گے، گھر کی صفائی کریں گے، ہر چیز تیار کریں گے، کہا اس جگہ پہ ان کے لیے یہ مسند بچھا دیں، یہاں پہ بٹھائیں گے، ساری تیاریاں شروع ہو جائیں گی، پورا گھر پاک ہوگا، صفائی کی جائے گی، کھانے بنائے جائیں گے، اچھا لباس پہنیں گے. کہا کیوں؟ ہم تیاری کر رہے ہیں کسی مہمان کے آنے کی، ہم سب لوگ دعائیں مانگتے ہیں امام کے ظہور کی، آیا ہم نے تیاریاں کر لی ہیں کہ امام جیسا وجود مقدس آنے والا ہے؟ اس سے زیادہ تیاریاں ہوں، جب تیار ہوں تو پھر کہیے ہاں مولا میں تیار ہوں. میں ایک بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں، علماء نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا کہ کوفے کے اندر ایک لوگ کہہ رہے تھے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ سب تیار ہیں لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا امام زمانہ ظہور کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امام نے ظہور کر لیا، سب لوگ پہنچ جاؤ، ایک مومن کا گھر تھا کہ اس گھر میں آ جاؤ. سب لوگ آ گئے، کہا بھائی امام نے اس سے کہا کہ امام نے نہیں یعنی ایک عالم دین جو تھے، انہوں نے کہا کہ چھت کے اوپر کچھ بکریاں باندھو اور پھر ایک ایک کر کے مومنین کو بلاتے جاؤ. ایک مومن کو بلایا، جیسے وہ بالا خانے پہ گیا کہ اس کو بکرے کو ذبح کر دو، وہاں پہ ایک پرنالا تھا جہاں سے خون بہتا ہوا نیچے آیا، جیسے خون نیچے آیا تو وہ سمجھے کہ اچھا وہ گنہگار تھا، مولا نے اسی کو ذبح کر دیا ہے. تو سب بھاگنے لگ گئے، کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اگلی باری ہماری ہو. جب زیادہ گھبرانے لگے نا، پھر دوبارہ خواب دیکھا، سب اعمال کر رہے تھے. کہا جب تم اس حد تک تیار ہو جاؤ گے نا کہ امام سے محبت میں، عشق میں، مرنے کے خوف کو، ڈر کو دور کر دو گے، پھر سمجھ لو امام زمانہ کے لیے تیار ہو گئے ہو، پھر امام کے لیے تیار ہو. میں نا امید نہیں کر رہا ہوں، جتنا مرضی گنہگار ہو، یہ زہرا کا لال ہے، رحمت للعالمین کے بیٹے ہیں، یہ رسول خدا کے لال ہیں، علی مرتضیٰ کے لال ہیں. کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم پہچانیں گے کیسے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پہچانیں گے کیسے، پیغمبر سے یہ سوال کیا گیا تھا، کہا یا رسول خدا لوگ کہتے ہیں ہم امام زمانہ کو پہچانیں گے کیسے؟ کہا دیکھو آج ایک حق ہے، ایک باطل ہے، میں حق ہوں، جو میرے مقابلے میں ہے وہ باطل ہے. کہا آخری زمانے میں ایک حق ہوگا اور سینکڑوں باطل ہوں گے، لیکن اس زمانے میں حق کو پہچاننا آج سے زیادہ آسان ہوگا. کہا یا رسول خدا کیسے؟ کہا کیونکہ حق سورج کی طرح سے ہوتا ہے، جب سورج طلوع کرتا ہے تو سارے ستارے چھپ جاتے ہیں. کہا میرا بیٹا مہدی ایسا ہے جیسا سورج سے زیادہ روشن. جب وہ ظہور کریں گے نا تو اس وقت شک نہیں ہوگا، سب کو یقین ہوگا، اپنے بیگانے سب کو یقین ہوگا یہی مہدی برحق ہے۔ کا ہر انسان جانتا ہوگا، امام پہچانے جائیں گے، امام وجود ایسا ہے، امام کا خود وجود معجزہ ہے، کبھی کوئی شک نہ کرے گا میں کیسے پہچانوں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ سب پہچانیں گے۔ لیکن پھر اطاعت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، پہچان آپ لیں گے کیونکہ امام کا وجود معجزہ ہے۔ لوگوں کی توجہ ہے میرے ساتھ، سب لوگ سن رہے ہیں نا بات کو، مگر سب لوگ پہچان لیں گے، سب نے بشارت دی ہے، ہر ایک نبی نے، امام نے بتایا ہے، کہا کہ امام آئیں گے، قرآن کے اندر آیا، سب جگہ پہ موجود ہے، بات بات پہ اللہ اس بات کو کہتا ہے، زمین قرآن کی ہر وہ آیت جو ابھی تک زندہ تعبیر ہے، جس کی ابھی تفسیر سامنے نہیں آئی، یہ جو رسول خدا سے متعلق ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے تاکہ پوری دنیا میں غلبہ ہو جائے، یہ تیسری دلیل ہے، پوری دنیا میں غلبہ ہو جائے، اسلام پوری دنیا پہ غالب آ جائے، ابھی تک اسلام پوری دنیا پہ غالب نہیں آیا، پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہوگا، کب ہوگا؟ کوئی رسول خدا کا وصی برحق ہے جس کے ہاتھوں سے پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ آ جائے گا؟ ایک اور دلیل ہے، میں نے آپ کو تیسری دلیل پیش کی، ایسی بہت سی آیات ہیں، ہر وہ آیت جس کی ابھی تفسیر نظر نہیں آ رہی وہ دلیل ہے بارہویں امام علیہ السلام کے وجود سے، وہ دلیل ہے کہ کوئی امام ہے جس کی وجہ سے دنیا میں عدل انصاف۔ قرآن کی ہر وہ آیت جو آپ کہتے ہیں نا، اس کی تفسیر کہاں ہے، کس جگہ پہ دیکھوں تاکہ تفسیر مل جائے گی، کیسے اس کی تفسیر پوری ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی مہدی منتظر ہے جس کے لیے اللہ نے یہ آیات نازل کی ہے۔ آئیں میں آپ کے سامنے ایک دو احادیث کو پیش کروں گا جو امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ سے متعلق ہے۔ حضرات، ایک ایسی ہستی جس کو پیغمبر نے بھی یاد کیا ہے، علی مرتضیٰ نے یاد کیا ہے، جناب سیدہ نے یاد کیا ہے، اور ہر امام نے یاد کیا، یہاں تک روایت میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پہ آپ سے متعلق احادیث کہیں، مکے میں، مدینے میں، اور کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے، یاد کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ وہ جو میرا بیٹا ہے نا وہ بہت مظلوم ہوگا، امام زمانہ سے متعلق کہا بہت مظلوم ہوگا، کہا کیوں، کہا سارے ظلم آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا اور خدا کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی کہ بدلہ لے لے۔ اور فرمایا اپنے جملے، حدیث پیغمبر تھے، کتنی مظلومیت تھے، ایک آدمی کی طاقت ہی نہیں ہے، اس کے سامنے جو کچھ ہوتا رہے وہ صرف کڑتا رہے گا، روتا رہے گا، ایک میں طاقت ہے کہ ظلم کو روک سکے، جیسے سید، یعنی امام زمانہ دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے لیکن اذن الہی نہیں ہے، کبھی رک جائیے۔ روایت کے الفاظ ہیں، ہر شب جمعہ میں جب بھی جمعرات گزر جاتے ہیں اور جمعے کی شب آ جاتی ہے نا، اگلے دن جمعہ ہوتا ہے، اس شب جمعہ میں امام زمانہ کہتے ہیں پروردگارہ جب تیرا اذن ہوگا میں تیار ہوں۔ ہر جمعے کو امام اپنے ہاتھ کو ذوالفقار پہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں پروردگارہ جب تیرا اذن ہوگا میں تیرے دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، ہر شب جمعہ میں سارے مؤمنین کے اعمال کو امام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، کہاں کہاں پہ کس کس نے کون سی نیکی کی، میں جب یہاں سے نکلتا ہوں نا اور والنٹیئرز کو دیکھتا ہوں، کتنے والنٹیئرز کیسے کیسے کھڑے ہیں، کام کر رہے ہیں، مولا کے عزاداروں کی خدمت کر رہے ہیں، جوتوں کو سیدھا کر کے رکھ رہے ہیں، عزاداروں کو تبرک تقسیم کر رہے ہیں، عزادار کہاں کہاں سے آ رہے ہیں، بچوں کی انگلیاں پکڑ رکھی ہیں، یہ سارے اعمال ہر شب جمعہ میں امام زمانہ پہ پیش ہوتے ہیں۔ ملائکہ جا کے کہتے ہیں مولا ابھی آپ کے ان چاہنے والوں نے، پھر کہا اگر مولا اعمال دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں تو کہتے ہیں پروردگار، اور امام کی ہر جگہ ہر ایک کے لیے دعا ہے، پھر دعا کے اندر کہتے ہیں پروردگارہ میرے ان شیعوں نے یہ نیکیاں کی ہیں ان کے لیے میں یہ دعا کرتا ہوں۔ تو ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں جو ہر ہر کی خبر رکھتے ہیں، ہم لا وارث نہیں ہیں، ہمارا ایک وارث موجود ہے، ہمارے سر پہ ہمارا امام موجود ہے۔ اللہ میں جانتا ہوں کہ یہ علمی بحث ہے، تھوڑی سی خشک ہوگی، لیکن بہرحال قیام اعظم نے ایک ہندوستان کے شاعر نے اس مقام پہ کچھ اشعار کہے ہیں. کہا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام کا جب ظہور ہوگا کیسے پہچانیں گے, تو قیام اعظم نے کچھ اشعار کہے, وہ کہتے ہیں پانی پہ مسلح بچھنے دو پھر کہنا حکومت کس کی ہے. اور اے وادی نجد کے رہزنوں, نجد پرانا نام ہے ریاض کا جو حجاز کا جس کا نام بدل کے سعودی کر دیا گیا ہے, تو اس کے کیپٹل کا نام ہے پرانا نجد. تو انہوں نے کہا کہ اے وادی نجد کے رہزنوں, کیوں ہم پہ تم غراتے ہو, کھاتے ہو پیغمبر کا صدقہ اور امت پہ اتراتے ہو, تم کو بھی ایک دن بتوں کی طرح کعبے سے نکالا جائے گا, سب چھاک پڑا رہ جائے گا جب آنے والا ہے. اور فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم ہوگا جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے. مکے سے ظہور کریں گے نا, تو مکے سے آنے کے بعد پہلے مدینے آئیں گے, اس کے بعد سب سے پہلے کربلا آئیں گے. حضرت پورا نظام ہے, سب نے یاد کیا ہے. پیغمبر نے بے انتہا حدیث میں کہا کہ میرا بیٹا بڑا مظلوم ہوگا, کا سارا ظلم دیکھے گا, کہا لیکن جب وہ ظہور کرے گا نا تو جتنی مخلوقات ہیں سب کے ساتھ رابطہ برقرار ہو جائے گا. علم دو عدد ہوگا ظہور سے پہلے, اور ظہور کے بعد 27 عدد ہو جائے گا. یعنی علم کا تناسب, ریشیو آف نالج 2 اور 27 کا ہوگا. یعنی علم اتنے گنا بڑھ جائے گا. آپ نے توجہ فرمائی, پیغمبر فرماتے ہیں کہ پھر اتنا علم ہوگا کہ ایک مشرق میں بیٹھا ہوا انسان مغرب میں بیٹھے ہوئے آدمی کو دیکھ لے گا, کہ میری امت کے مجھے ماننے والے افراد اس طرح سے ہوگا مشرق میں بیٹھے والے مغرب کو دیکھ لیں گے. آج تو دیکھا جا رہا ہے نا, مختلف آج کل ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی, میں مثالیں نہیں پیش کرنا چاہتا آپ کے سامنے, سب لوگ دیکھ لیتے ہیں ایک دوسرے کو. کہا نہیں, اتنا ترقی کر جائیں گے کہ سب دیکھیں گے. کہا میڈیسن اتنی ترقی, طب اتنی ترقی کر جائے گا, کہا کہ ساری بیماریوں کا علاج کر لیں گے, صرف مردے زندہ نہیں کر سکیں گے. کہا جب میرا بیٹا آئے گا تو وہ مردے بھی زندہ کر کے بتائے گا کہ یہ نمائندہ الہی ہے. بے انتہا علامات ہیں. امام سے متعلق ملتا ہے کہ آپ جب ظہور کریں گے نا پہلے مکے آئیں گے, اور مدینے کے بعد سب سے پہلے کربلا جائیں گے, اور کربلا میں آنے کے بعد امام سے متعلق روایات میں ہے کہ آپ امام حسین کے حرم پہ ذریعہ مقدس پہ ہاتھ ڈال کے رو کے کہیں گے, اے میرے جد حسین, جب میری پھپھیاں آپ پہ روتی تھیں تو ان کو تازیانے مار کے چپ کرا دیا جاتا تھا, لیکن اے میرے جد حسین, اب میں صبح شام آپ پہ گریا کروں گا, میں صبح شام روں گا. اور زیارت ناحیے میں الفاظ کیا ہیں, کہ مولا میں آپ پہ صبح شام روتا رہتا ہوں, بہت روتا ہوں. پھر کہتے ہیں بدل دموع دما, جب میرے آنسو خشک ہو جائیں گے نا تو ان آنسوں کے بدلے خون کے آنسو گریا کروں گا. بہت بڑا جملہ مولا کا. حقیقی معنی میں کون عزادار ہے, میں اور آپ؟ نہیں, حقیقی معنی میں امام زمانہ عزادار ہے. ہم تو صرف بی بی کی اور امام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم عزاداری کر سکیں, اسی لیے ہم بار بار دعائیں کرتے ہیں کہ بی بی ہمارے ان آنسوؤں کو قبول کر لیجیے گا, بی بی ہمارے اس گریے کو, ہمارے ان نوجوانوں کے, ان بزرگوں کے, ان بچوں کے, آپ کے بیٹے کے عزاداری کے میں آنے کو قبول کیجیے گا. جملوں کو سنیے گا حضرات, میں تمہید باندھ رہا ہوں اور اس کے بعد میں مسائل پہ آؤں گا. تو یہ پورا نظام ہے, روایت کے الفاظ ہیں. زیارت ناحیہ میں اٹھا کے دیکھیے, امام زمانہ نے نا سید الشہداء کے ایک ایک عضو کو یاد کر کے سلام کیا ہے, اور امام کی اپنی زیارت ناحیہ ہے, اور بھی مقامات ہیں اور نام بھی لیے ہیں اصحاب کے, بڑی تعظیم سے سلام بھیجا. پھر کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد حسین پہ, پھر کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد حسین کے کٹے ہوئے گلے پہ, پھر کہتے ہیں سلام ہو میرے جد کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ. ایک ایک عضو کو یاد کرتے ہیں, الگ الگ سے سلام بھیجتے ہیں. کہتے ہیں سلام ہو اس سینے پہ جو مخزن علم تھا, مخزن امامت تھا. پھر بڑے مختلف انداز سے, پھر سلام ہو اس سر پہ جو قرآن سناتا تھا, سلام ہو ان شہداء کے لاشوں پہ کہ جن پہ گھوڑوں کو دوڑایا گیا تھا. تو مختلف انداز سے سلام کیا ہے. پھر امام نے کہا کہ ایک شیر خوار بچے پہ سلام ہو. پھر جناب اکبر کو یاد کیا, ان پہ سلام بھیجا. تو امام علیہ السلام نے مختلف انداز سے سلام کیے. اور امام کی دعاؤں کو دیکھیے, امام کی جو دعا ہے نا, بہت سی دعائیں ہیں. امام کی ایک اپنی جو دعا ہے جس کے اندر امام نے ہر طبقے کا الگ سے نام لیا, کہا کہ پروردگارہ ہر اس امت کے ہر طبقے کے لیے الگ الگ نام لے کے دعا کی ہے. اب سوچیے کہ کتنا کامل و اکمل دین ہے کہ امام نے ہر ایک طبقے کو یاد کیا ہے کہ جو خدمت کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ دعا ہے, نوجوانوں کے لیے یہ دعا ہے, مستورات کے لیے, بزرگوں کے لیے, مشائخ کے لیے, علماء کے لیے, سب کو یاد کیا. میں کل تفصیل سے چاہوں گا کہ امام زمانہ کے مصائب کو پیش کروں کہ امام کے کتنے مصائب ہیں, لیکن آج ایک جملے کو پیش کروں گا تمہیدن, بس کیونکہ اب آخری دو شبیں ہیں, پھر شام غریبہ میں صرف مصائب ہوگا, اس میں فضائل نہیں پیش ہوتے. آپ کو پتا, سب جانتے ہیں کہ شام غریبہ میں مصائب صرف مصائب ہوتے ہیں. تمہیدن ایک جملے کو پیش کر رہا ہوں. روایت کے الفاظ ہیں, جب امام زمانہ آئیں گے نا, اب میں ادھر دیکھ کے سنیں سب لوگ, میں اپنے خصوصاً نوجوان بھائیوں سے, بیٹوں سے, بچوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان جملوں کو سنیے گا. امام زمانہ سے متعلق ملتا ہے, آپ امام حسین کی زری پہ دونوں ہاتھ ڈالیں گے اور بڑی بلند آواز سے روئیں گے, اونچی آواز سے گریہ کریں گے. سارے شیعہ جب مولا کے گریہ کو سنیں گے نا, تو سب کے سب رونے لگیں گے جو امام کے ساتھ آ رہے ہوں گے. امام روتے روتے زری مقدس کے اندر جائیں گے, اور پھر وہ جو قبر مطہر ہے نا سید الشہداء کی, روایات کے الفاظ ہیں کہ اعجاز سے, معجزے سے دونوں ہاتھ قبر مطہر میں ڈالیں گے, اپنے ہاتھ قبر میں ڈالیں گے اور ایک ننا سا لاشا اٹھائیں گے جو امام حسین کے سینے پہ ہے. اس ننے سے لاشے کو اٹھا کے رونے والوں کو دکھائیں گے اور رو کے ایک سوال کریں گے, کہیں گے اے رونے والوں مجھے اتنا بچاؤ, اس بچے نے کیا جرم کیا. پھر ایک ایک کے بتائیں گے کہ کس کس پہ کیا کیا ظلم ہوا. حضرت عمر اللہ سننا نا لوگ میرے ساتھ, کتنا ظلم ہے, امام زمانہ کو کتنا احساس ہے, کتنے مظلوم امام ہیں, جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کون کون سے مظالم ہوئے ہیں. امام زمانہ سے کچھ علماء نے ایک عریضہ ڈالا سوال کرنے کے لیے, کہا کہ مولا علماء میں اختلاف ہے کہ امام حسین کو سب سے زیادہ محبت کس شہید سے تھی, کس سے محبت تھی. تو عریضہ لکھا, تو امام کی طرف سے جواب آیا, بزرگ مقتل شیخ الرئیس میں شیخ عباس کرمانی نے لکھا, بہت بڑے مقتل کے شاہکار آخری جو ان کے مقتل کا نام ہے, وہ کہتے ہیں کہ علماء نے عریضہ لکھا کہ مولا امام حسین کو سب سے زیادہ کس سے محبت تھی. کچھ علماء کہتے ہیں حضرت عباس سے سب سے زیادہ محبت تھی, کچھ کہتے ہیں حضرت علی اکبر سے زیادہ محبت تھی, بتائیے ان دونوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے تھی. تو امام زمانہ نے جواب میں لکھا, کہا کہ امام حسین کو عباس زیادہ عزیز تھے اور علی اکبر زیادہ محبوب تھے. عباس زیادہ, یعنی انسان جس کی عزت زیادہ کرتا ہے وہ عزیز ہوتا ہے, یعنی عزت جناب عباس کی زیادہ کرتے تھے اور محبت زیادہ علی اکبر سے کرتے تھے. میں کیسے پیش کروں گا کہ امام زمانہ فرما رہے ہیں کہ امام حسین جناب علی اکبر سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. کتنی محبت کرتے تھے. آج میں جناب علی اکبر کے مصائب کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اور اگر کوئی جوان اولاد والا بیٹھا ہو بے شک مصائب کو غور سے نہ سنے. بڑا مشکل ہے نا کسی جوان بیٹے کے مصائب کو برداشت کرنے کے لیے, کسی حسین کا, کسی زینب کا کلیجہ چاہیے, کسی جناب لیلہ کا دل چاہیے. آج میں پوری کوشش کروں گا کہ میں پیش کر سکوں آپ کے سامنے. بڑا سخت ہے جناب اکبر کا مصائب, بہت سخت ہے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہمیشہ عراق میں نجف میں سنا کرتا تھا جناب اکبر کے مصائب کو, کہا مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آتے. تو اس نے ایک مرتبہ امام حسین کے ذریعے پہ دعا مانگی کا پروردگارا مجھے ایک بیٹا دے جو بہت خوبصورت ہو, اور پھر اس کو مجھ سے چھین لے تاکہ مجھے پتا چلے علی اکبر کے مصائب کیا ہے. اس کا بیٹا جوان ہوا, جب وہ بیٹا جوان ہو گیا نا, وہ اس کو دیکھ دیکھ کے بڑا خوش ہوا کرتا تھا. ایک دن اس کو کسی نے کہا تمہارے بیٹے کا حادثہ ہوا, وہ اس میں مر گیا ہے. جب بیٹے کے جنازے پہ آیا نا, تو کئی مرتبہ گرا, کئی مرتبہ اٹھا, کہا کہ مجھے میرے بیٹے کا جنازہ نہ دکھانا, کہ مجھے میرے بیٹے کا جنازہ نہ دکھانا. کہا کیوں؟ کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا. کہا کیوں, کیا بات ہے؟ کہا آج مجھے احساس ہوا حسین پہ کیا گزر رہی تھی. کہا آج مجھے احساس ہو رہا ہے, کہ میرا دل پھٹ رہا ہے, میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. میں آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے مصائب. پتہ نہیں میں نے کہا نا, خدا ہے مجھے طاقت دے میں جناب اکبر کے مصائب کو پیش کر سکوں. سنیں گے امام میں تو ابھی پڑھے نہیں ہیں, بہت سے لوگ ابھی سے برداشت نہیں کر پائیں گے. اگر آپ سنیں گے مصائب کو, آج تبرکات آئیں گے نا, تو آج جب جناب اکبر کے علم اور تابوت وغیرہ یہ جو بھی تبرکات آئیں گے جب زیارت کیجئے گا نا, تو جناب اکبر سے مخاطب نہ ہوئیے گا, امام حسین کو مخاطب کر کے کہیے گا مولا آپ کے اکبر کا بڑا غم ہے. اب سے جملوں کو سنے گا. چھٹے امام سے پوچھا, امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا, کہا مولا اس دنیا کی سب سے بڑی خوشی, سب سے بڑی لذت کیا چیز ہے, انسان کو سب سے زیادہ خوشی کس چیز میں ہوتی ہے؟ تو مولا نے کہا ایک مرد کا جب ایک بیٹا ہو نا اور آنکھوں کے سامنے جوان ہو جائے, جب وہ جوان ہونے کے بعد باپ کی آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا ہے نا, تو دنیا کی سب سے بڑی لذت یہی ہے کہ جوان بیٹا باپ کے سامنے چلتا پھرتا رہے. کہ یہ سب سے بڑی دنیا کی خوشی ہے. کہا مولا پھر دنیا کے سب سے بڑے مصائب کیا ہیں؟ کہا جب وہی جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے مر جائے. کہا جب وہ مر جاتا نا تو اس سے بڑا مصائب نہیں ہے. کہا جوان بیٹا بوڑھے باپ کی آنکھوں کے سامنے مر جائے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اس سے پہلے کہ میں نے دوبارہ کہا کہ آج مجھے امام زمانہ طاقت دے میں پیش کر سکوں, ایک جملے کو سن لیجئے گا. جب جناب لیلہ جا رہے تھے نا, سید مرتضیٰ برقئی بہت بڑے قوم کے خطیب تھے, انہوں نے 24 مستند حوالے دیے جناب لیلہ کے کربلا کے ہونے میں, کہ کربلا میں موجود تھی. جب بی بی اسیر بن کے گئی نا کربلا سے شام جا رہے, آپ نے دیکھا مائیں کتنی محبت کرتی ہیں بیٹوں سے, اکثر ماؤں کو ہوتا ہے میرے بیٹے کو نظر نہ لگ جائے. جب سر جا رہا تھا نا نیزے پہ جناب اکبر کا, تو بار بار جناب لیلہ بس جناب اکبر کو دیکھتی رہتی تھی. تو ایک مرتبہ شام میں آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عیسائی خاتون ہے جو بس جناب اکبر کو دیکھتی چلی جا رہی ہے. جناب لیلہ سے نعرہ گیا, کہا کیا بات ہے تم کیوں دیکھ رہی ہو علی اکبر کو اتنا زیادہ؟ کہا نہیں بی بی پریشانی نہیں بات, میں صرف اپنے خدا سے یہ دعا مانگ رہی تھی کہ پروردگارا اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہے. اب جناب لیلہ سے رہا نہ گیا, کہا نہیں ماں زندہ ہے, ماں زندہ اور بیٹے کو دیکھتی رہتی ہے. میں سر کو دیکھتی رہتی ہوں. اجرکم اللہ. کیسے پیش کروں گا آپ کے سامنے؟ ارے سنیں گے, مسائل کو سنیں گے. میں آرام آرام سے چل رہا ہوں آپ کے سامنے, جملے سنیں. جناب علی اکبر آئے جناب سید الشہداء کے پاس. جب صبح عاشور ہوئی نا, فجر کا وقت آیا, تو امام حسین نے کہا علی اکبر بیٹا آج رب اکبر کی تم اذان دینا. جب اذان شروع کی نا تو ماں نے پھپھیوں نے بہنوں نے اذان سنی, تو کہا لگ رہا جیسے آخری اذان. کیسے پیش کروں گا, کہا لگ رہا یہ آخری اذان. دن گزرتا رہا, ایک وقت آیا جناب اکبر نے کہا کہ بابا اجازت دیجئے میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں. میں آپ سے سوال کروں, اگر کوئی جوان بیٹا بوڑھے باپ سے مرنے کی اجازت مانگے کتنا سخت ہے باپ کے لیے؟ کہا بابا مجھے اجازت دیجئے. کہا بیٹا یہ واحد شہید ہے میدان کربلا کے جنہیں چار ہستیوں سے اجازت مانگنی پڑی, چار ہستیوں سے. پہلے امام حسین کے پاس آئے, کہا امام حسین صابروں کے امام ہیں. کہا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے, جاؤ جا کے اپنی پھپھی سے, ماں سے اور بھائی سجاد سے اجازت لے لو. آئے پہلے پہلے جناب زینب کے پاس آئے, کہا پھپھی اماں میں آپ سے اجازت مانگنے آیا ہوں, میں مقتل میں جانا چاہتا ہوں. جناب زینب نے دیکھا زارو قطار رونے لگی, روتے ہوئے کہا علی اکبر ماں سے اجازت مانگ لو. کہا پپی اما ماں کے پاس بھی جاؤں گا, آپ زہرا زادی ہیں, پہلے میں نے سوچا آپ سے اجازت لے لو. کہا بیٹا ماں سے اجازت لے لو, میری طرف سے اجازت ہے. آئے ماں کے پاس, ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی بیٹا دیر سے گھر آتا ہے نا تو ماں کئی مرتبہ دروازے پہ جا کے دیکھتی ہے, نہ جانے میرا لال کہاں رہ گیا ہے, کہاں دیر کر دی ہے. اور اگر کوئی علی اکبر جیسا بیٹا ماں سے مرنے کی اجازت مانگے کتنا مشکل ہوگا ماں کے لیے کہنا کہ ہاں اجازت دے دی. تو آئے جناب علی اکبر, میں نے بہت بزرگ مستند عالم دین سے سنا, کہتے ہیں کہ آئے جناب علی اکبر, کہا اما میں اجازت مانگنے آیا ہوں, میں بابا پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. کہا علی اکبر تم میرے بڑھاپے کا سہارا ہو, بیٹا میں تمہیں دیکھ دیکھ کے جیتی ہوں, میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. جناب علی اکبر خاموش ہو, کچھ سوچا, ایک جملہ کہا, کہا اما میں اب آپ سے اجازت نہیں مانگوں گا, لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اما اگر روز قیامت میری دادی زہرا نے آپ سے سوال کر لیا، کہا کہ لیلہ میرا حسین تو مارا گیا تھا، تو نے اپنے علی اکبر کو رکھ لیا تھا، اما کیا جواب دیجیے گا میری دادی زہرا کو؟ کہا بیٹا میں سمجھ گئی، بیٹا میں جانتی ہوں تیرا بابا تیرے سے افضل ہے، بیٹا میں نے اجازت دی، میں روک دیتا، تمام کر دیتا۔ جناب علی اکبر اس خیمے میں آئے جہاں سید سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، آئے، آنے کے بعد اس وقت بے ہوش تھے جناب سید سجاد، جناب علی اکبر نے ہاتھوں سے بوسے دینا شروع کیے، ہاتھوں کو چومنا شروع کیا، پیشانی تک آئے، جب روتے ہوئے پیشانی کا بوسا دیا نا، آنسو بہ رہے تھے، تو وہ جو آنسو جناب سید سجاد کے رخسار پہ آئے، گالوں پہ آئے، تو امام سجاد کی آنکھ کھولی، آنکھیں کھول کے کہا بھیا علی اکبر، بھیا کون سی ایسی مصیبت آ گئی ہے، اتنے میرے بوسے دے رہے ہو؟ تو کہا بقیا ابونا غریبا وحیدا مظلوما اتشانا، کہا بھیا ہمارا باپ بالکل اکیلا رہ گیا ہے، بڑا غریب ہے، بڑا مظلوم ہے، بڑا پیاسا ہے۔ کہا بھیا سجاد میں بابا پہ قربان ہونے جا رہا تھا، آپ سے ملنے آیا ہوں، ایک مرتبہ جناب سجاد روئے، خدا کسی غیرت مند بھائی کو ایسا وقت نہ دکھائے، بہت روئے جناب سجاد۔ کہا بھیا حکم الہی ہے، امامت کی بقا کا سبب ہے، نہیں تو میں بھی بابا پہ قربان ہو جاتا۔ کہا نہیں، آپ حکم امامت پہ، آپ بھیا بس رہے، آپ چلے۔ ایک مرتبہ آئے حمید ابن مسلم، اہل سنت کا راوی ہے، وہ کہتا ہے میدان کربلا میں جب اہل بیت کے جوانوں کی شہادتیں شروع ہوئیں، تو وہ کہتا ہے کہ واحد ایک شہید تھا علی اکبر، کہ میں نے دیکھا جب وہ خیمے میں گئے نا، جب بھی باہر آنا چاہتے تھے تو خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور پھر گر جاتا تھا، پھر اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا۔ کہا میں نے خود دیکھا حسین خیمے میں داخل ہوئے، علی اکبر کا بازو پکڑا اور بیویوں سے کہا بس چھوڑ دو علی اکبر کو، کہا خود سے بازو پکڑ کے باہر لائے۔ کہا میں نے سوال کیا، کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا حسین، کہا کبھی علی اکبر سے ماں لپٹ کے روتی ہے، کبھی پھپھیاں لپٹ کے روتی ہے، کبھی بہنیں لپٹ کے روتی ہے، کہتی ہے علی اکبر بھیا مت جاؤ، جو مقبر میں جاتا واپس نہیں آتا۔ اجر و کمر اللہ، اجر و کمر اللہ، اگر آپ اس طرح سنیں گے نا برداشت نہیں کریں گے، میں تو میں پوری شہادت نہیں پڑھ پاؤں گا، میں نے تو ابھی شہادت پڑھی ہی نہیں ہے، میں نے تو تمہیدی مصائب پڑھے ہیں، شہادت کیسے سنیں گے آپ لوگ؟ بس بہت سے لوگ مجھے روک بھی رہے، سنیں الفاظ کو، سنیے گا آپ۔ جناب اکبر کون ہے؟ آئے، کہا بابا اجازت ہے، تیار ہوئے۔ تو ایک مرتبہ بہت بزرگ میرے ساتھ کہتے تھے کہ جب جناب اکبر کو امام حسین نے آخری مرتبہ دیکھا نا، تو ہر باپ کی حسرت ہوتی ہے، بیٹے کی شادی ہو نا تو باپ سر پہ دستار باندھے، باپ کی حسرت ہوتی ہے، 7 برس کے سن سے عرب میں دستار باندھتے ہیں، کبھی پھپھی پہ دستار باندھ دیا کرتی تھی، کبھی ماں، امام حسین حسرت لیے رہتے تھے، جب اکبر کی شادی ہوگی نا تو میں دستار باندھوں گا۔ کہا بیٹا آج مجھے دستار باندھنے دو، آج میں تمہارے سر پہ امامہ باندھوں گا۔ جناب اکبر اپنے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھ کے کھڑے ہو گئے، کہا بابا میرے سر پہ دستار باندھے۔ تو وہ کہتے تھے جیسے جناب امام حسین نے سر پہ امامہ باندھنا شروع کیا نا، تو امام حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تسلیم الامر۔ جناب سید الشہداء، مولا بڑی مظلومیت ہے آپ کی، مولا آپ کی مظلومیت کو سلام، مولا کربلا میں آپ کی مظلومیت کو سلام۔ جناب سکینہ کہتی ہیں میرے بابا بڑی بلند آواز سے روئے تھے جب علی اکبر کو برچھی لگی تھی، خدا کسی باپ کو ایسا وقت نہ دکھائے۔ بس بھی دیکھیے، بہت سے لوگ برداشت نہیں کر رہا، سنیں گے، میں نے شہادت نہیں پڑھی ہے، سنیں گے، دو جملے سن لیں گے۔ جناب اکبر چلے، ایک جملہ کہا، جب بھی میں یہ جملہ پڑھتا ہوں تو میں برداشت نہیں کر پاتا، ایک جملہ کہا جناب سید الشہداء نے، کہا علی اکبر جب تک جنگ نہ شروع ہو بیٹا مجھے گھوڑے سے مڑ مڑ کے چہرہ دکھاتے رہنا، کہا چہرہ دکھاتے رہنا میں تمہارا چہرہ دیکھتا رہوں. ایک مرتبہ جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار تیز ہو رہی تھی نا, راوی کہتے ہیں حسین بھی تیز تیز چل رہے تھے پیچھے. ایک مرتبہ میں نے دیکھے گا, ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے مڑ کے دیکھا امام حسین کو. اب جو دیکھا تو امام حسین پیچھے آ رہے چلتے ہوئے, جناب علی اکبر سے رہا نہ گیا. کیا بابا رک جائیں, بابا رک جائیں. جناب سید الشہداء نے کہا کہ اکبر تجھے کیا پتا میرے کلیجے پہ کیا گزر رہی ہے. کہ علی اکبر تیرا کوئی علی اکبر جیسا جوان بیٹا تو نہیں ہے, تجھے نہیں پتا میرے کلیجے پہ کیا گزر رہی ہے. اجرک اللہ, آخری جملے سن لے. جناب اکبر گئے, سید الشہداء نے مڑ کے خیمے کے در پہ دیکھا, کسی بی بی کے خیمے کے پردے کے نیچے نہ پاؤں نظر آ رہے تھے. سید الشہداء سمجھ گئے کہ اگر اس بی بی نے جناب لیلہ نے دیکھ لیا نا علی اکبر کے برچھی لگتے تو یہ زندہ نہیں رہیں گی. واپس آئے, کہا لیلہ میں نے اپنے مقتل الحسین سید عبدالرزاق مقرم سے پیش کر رہا ہوں. کہا اے لیلہ میں نے اپنے نانا رسول خدا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. لیلہ ذرا اندر جاؤ خیمے میں, جا نماز بچھا کے بس ایک دعا کرنا کہ علی اکبر ایک مرتبہ پھر مجھ سے مل لے. جناب لیلہ گئی, اپنے خیمے میں مسلح بچھایا, اپنے بالوں کو بکھرایا, ہاتھوں کو بلند کیا. مقتل الحسین کے الفاظ ہیں, بی بی نے ہاتھ بلند کر کے دعا کی, یا رازا یوسف الا یعقوب و اسماعیل الا حاجرہ. او یوسف کو یعقوب سے ملانے والے, او اسماعیل کو حاجرہ سے ملانے والے, حسین کی پیاس کا واسطہ, ایک مرتبہ علی اکبر کو باپ سے ملا دے. ایک مرتبہ علی اکبر کو باپ سے ملا دے. اجرک من اللہ, جناب علی اکبر واپس آئے, بس ایک مرتبہ آخری مرتبہ گلے ملے, میں نے تمام کر دیا, واپس چلے گئے. ایک ایسا وقت آیا جناب سید الشہداء ایک بلند ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے, دیکھنے لگے میرا بیٹا کیسی جنگ کرتا ہے. بس بھی جہاں تک آواز جا رہی ہے آخری جملے پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب علی اکبر جنگ کرتے کرتے آگے بڑھنے لگے, عمر ابن سعد نے آواز دی, حسین ابن نمیر دیکھ نہیں رہا اکبر بہت آگے بڑھ گیا ہے, سینکڑوں ہزاروں کو مارے چلے جا رہا ہے. اس نے چھپ کے ایک مرتبہ نیزے کو پکڑا, جب نیزے کو پکڑا حسین دیکھ رہے تھے, اس نے زور سے نیزہ مارا, جناب علی اکبر کے جگر میں لگا. جب گھوڑے سے آئے, حضرت والا رکے سنیے گا, سنیں گے آخری جملے سنیں گے. مقتل کے الفاظ ہیں ہر شہید نے امام حسین کو مدد کے لیے بلایا, ہر شہید نے, حتی حضرت عباس نے, تمام اصحاب نے, تمام خاندان اہل بیت کے فراد نے مدد کے لیے بلایا. ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں, سب نے کہا مولا مدد کو آئیں, چچا مدد کو آئیں, بھیا مدد کو آئیں, مامو مدد کو آئیں, سب نے بلایا. صرف ایک جناب علی اکبر ہیں جنہوں نے مدد کے لیے نہیں بلایا. کیا کہا؟ کہا بابا میرا آخری سلام قبول کرنا, بابا میرا لاش پہ نہ آنا, جوان بیٹے اور بوڑھے باپ کا معاملہ ہے, بابا وہی رک جا میرا لاش پہ نہ آؤ. اجرک من اللہ, لیکن پھر بھی حسین چلے. اے حسین ابن علی آپ کی عظمتوں کو سلام, جناب آدم سے لے کے خاتم تک سارے انبیاء کی ارواح کربلا میں آ گئے. اب سب کہنے لگے حسین آپ کی عظمتوں کو سلام, احسن اللہ علیہ, حسین آفرین ہے آپ پہ, اتنی قربانیاں کسی نے پیش نہیں کی ہیں. جملے سنیے گا, جناب سید الشہداء لاشے پہ آ گئے بیٹے کے, ایک مرتبہ جب لاشے پہ پہنچے نا جناب اکبر کو اٹھا کے سینے کو سینے سے لگایا, بڑی زور سے لگایا, بلند آواز سے جناب اکبر نے روک ایک جملہ کہا, بابا آہستہ, ظالم نے برچھی مار کے اس کا پھل میرے کلیجے میں توڑ دیا ہے. میرا دل کہتا ہے حسین نے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے, ایک ہاتھ سینے پہ رکھا, دوسرے سے برچھی کو پکڑا, نظر کا رخ کیا, کہ بابا میرے مدد کو آنا, ذرا دیکھو جوان بیٹا
برچی نکالنا بڑا مشکل ہے. اب جب برچی نکالی جناب علی اکبر نے اڑیا رکھ دی کہ بابا میرا سنو.
ایک دن تمام کر دیا میں نے, تمام کر دیا. حضرت رکم اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بس بھئی آپ برداشت نہیں کر رہے نا, میں نے تمام کر دیا. ایک جملے کو دعا کے پیش کروں گا. اب زیارات آ رہی ہیں. پروردگارا جب حسین ابن علی نے لاشا اٹھایا نا جناب علی اکبر کا اور خیمے کی جانب چلے تو سارے کے سارے اشقیا کانپ رہے تھے. زمین کربلا پہ زلزلہ آ رہا تھا. جناب بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے ہوئے ہیں, بڑا مشکل کام ہے. سینے سے خون بہ رہا تھا, لاشا اٹھایا چلتے ہوئے خیمے کی جانب چلے. جب خیمے میں آئے نا کہا کہ علی اکبر کا لاشا ہے. جناب زینب سب سے پہلے زمین پہ گرے. جناب علی اکبر پہ رو رہے ہیں. جملے کو پیش کر رہا ہوں, ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. جناب علی اکبر کا پرسہ دے کے امام زمانہ کے صرف امام زمانہ کے ظہور کی دعا مانگیے گا. کیا دعا پیش کر رہا ہوں؟ کہا فضا لیلہ کہاں ہے؟ لیلہ کو بلا بیٹے سے ودا کر لے. جناب فضا کہتی ہے میں اس خیمے میں گئی جہاں جناب لیلہ دعائیں مانگ رہی تھی. میں نے کہا لیلا اٹھو, علی اکبر کا لاشا آ گیا. کہ فضا میں بڑی دیر سے خیمے کا پردہ تلاش کر رہی ہوں, مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. کبھی میں خیمے کے اس طرف گرتی ہوں, کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہوں. میرا بازو پکڑو, مجھے علی اکبر کے پاس لے جاؤ. میں بیٹے سے کہوں تم باپ پہ قربان ہو, بیٹا میرا دل نہیں کرتا.
ماتم حسین